اللہ نوافل سے بھی زیادہ ثواب ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لینا. اس لیے اس کا ادب یہی ہے, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پورا فائدہ حاصل ہو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار, قال تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب, وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. میرے دوستو اور بزرگو, دنیا میں ہمارے چاروں طرف جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا, اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی عبرت پکڑو, اپنے چاروں طرف واقعات دے کر عبرت پکڑو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے, لیکن آنکھیں بھی تو ہوں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, ارے آنکھوں والوں ذرا عبرت حاصل کرو. حدیث میں آتا ہے جب زنا کثرت سے ہوگا تو اموات کثرت سے ہوں گی, اموات کثرت سے ہوں گی وہ کسی بھی صورت میں ہو, اور زنا کی بھی کوئی مطلق ہے. والمطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل, زنا مطلق فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو یا معروف زنا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. زنا کی کوئی سی بھی قسم ہو, جب اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اموات کثرت سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے برکات کو رحمتوں کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے, سیدھی بات ہے, سیدھا سیدھا ضابطہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایک ایمان اور تقوی, یہی تو دو چیزیں ہیں جو آدمی کو ولی کامل بنا دیتی ہیں. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اولیاء اللہ میں کیا چیزیں ہیں؟ صرف دو چیزیں, کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے اللہ کی دوستی کے لیے, ایمان اور تقوی. یہاں بھی یہی فرمایا, ولو ان اہل القرى, اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے, آمنو واتقوا, تقوی اختیار کر لیتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ضرور ہم ان کے اوپر آسمان سے رحمتیں برکات برسا دیتے اور زمین سے برکتیں نکالتے. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون, لیکن انہوں نے جھٹلایا جھٹلایا. جھٹلانا چاہے عمل سے ہو چاہے زبان سے ہو, جیسے ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں, زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عمل سے جھٹلاتے ہیں. نبی نے ہمارے فرمایا, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, کہ اگر لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھو گے تو وہ اتنا حصہ جہنم میں جلے گا جتنا حصہ تم نے لباس کا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا, وہ جہنم میں جلے گا. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے. کوئی کہتا ہے یہ ضعیف روایت, لوگوں کو یہ اب یہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ ضعیف روایت ہے. چلو بھائی ضعیف ہوگی, یہ پکی روایت ہے, اور بعض لوگ تو اس سے بھی بڑھ کے جرات سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے. اللہ کے بندوں سوچا بھی ہے کہہ کیا رہے ہو, حدیث تو وہ ہوتی ہے جو حضور کا کلام ہے. تو یعنی حدیث ضعیف ہے, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ضعیف ہے, یہی ہوا نا مطلب اس کا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہرگز نہ کہو یہ حدیث ضعیف ہے, فرمایا یہ کہو یہ روایت ضعیف ہے, اس کی روایت ضعیف ہے. حدیث تھوڑی ہے, حدیث تو بہت بڑا مقام رکھتی ہے. ایک دفعہ دو عرب تھے, ہم لوگ سفر میں تھے, عرب حضرات بھی ساتھ تھے, وہ دونوں ایک حدیث کے بارے میں, اور دونوں عالم, ایسے نہیں کہ کوئی عام آدمی ہو, دونوں عالم تھے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تیسرا میں تھا, باتیں ہو رہی تھیں, تو ایک حدیث کی بات چلی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے. مجھے یہی حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد تھا, میں نے بتا دیا. میں نے کہا بھائی دیکھیں حدیث ضعیف نہیں ہوتی, اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے, تو یوں کہنا چاہیے یہ روایت ضعیف ہے. دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف ایک دو سیکنڈ دیکھا خاموشی سے. تو پھر ایک شیخ جمال جمیل تھے, انہوں نے کہا ہاں 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 ہذا ادب الحدیث, یہ حدیث کا ادب ہے. تو یہ تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. حدیث ضعیف, حدیث کہاں ضعیف ہوتی ہے بھائی. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا, اس بولنے میں بھی ہمارا ایمان ضائع ہوتا تھا, اعمال ضائع ہوتے تھے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بولنا بھی سکھایا, دیکھو یہ الفاظ نہ بولو, یہ بولو, یہ بولو, یہ بولو, ایسے بولو. قربان جائیے ان اللہ والوں کے جو ہمیں جینا اور مرنا سکھاتے ہیں, بولنا سکھاتے ہیں, چلنا سکھاتے ہیں, دیکھنا سکھاتے ہیں, کھانا سکھاتے ہیں, پینا سکھاتے ہیں, اور کیا چاہیے. تو یہ تو پکی روایت ہے کہ جتنا حصہ یہ لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. نبی کے کہنے پر تو ہم سے یہ دو حالتوں میں ہے, یہ بھی دو حالتوں میں. چلو رعایت کتنی دی ہے. اگر یہ حکم آ جاتا کہ اگر آپ سردی میں لحاف اوڑھ کر یا کمبل اوڑھ کر سوئیں تب بھی ٹخنے کھلے رہنے ضروری ہیں, کیا کر سکتے تھے ہم؟ کیا اللہ کے حکم کے آگے ہم کوئی چونو چرا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ حکم آ جاتا کہ بیٹھے ہوئے ہو تب بھی یہ ٹخنے کھلے رہنے ضروری ہیں, شدید سردی میں آپ موزے نہیں پہن سکتے کہ ٹخنے کھلے رہنے ضروری ہیں. نہیں بھائی, جو لباس نیچے سے اوپر آ رہا ہے اس میں آپ وہ ڈھانک سکتے ہیں, جیسے یہ موزہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے, اور جو اوپر سے نیچے سے شلوار لنگی وغیرہ اس سے ٹخنے نہ ڈھکیں. پھر یہ بھی رعایت دی کہ قائمن اور ماشین ہے, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں, دو حالتوں میں اپنے ٹخنے کھول لو میرے بندو, اتنا تو کر لو. کوئی تم پہ سختی نہیں ہے کہ تمہیں سوتے وقت بھی یہ ٹخنے کھلے رہنے ضروری ہیں, اگر تم بیٹھے ہو تو بھی تمہیں ٹخنے کھلے رکھنے ضروری ہیں, یا نیچے سے آنے والے لباس سے بھی تم اپنے ٹخنے نہیں ڈھانک سکتے. کوئی سختی نہیں, اور ہمیں کیا چاہیے, پھر بھی ہم ایسا نہیں کرتے. اور ہمارے نبی نے ڈرایا بھی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ جہنم میں جلے گا. یہ ایسا تو نبی کے ڈرانے پر اور اتنی رعایتیں ملنے پر تو ہم باز نہیں آئے. ہاں انگریز کو دیکھ کر ہم نے یہاں تک, انگریز نے کوئی ہمیں ڈرایا نہیں تھا, شاید ترغیب بھی نہ دیو, اس نے یہاں تک ہمارے شارٹس آ گئے, یعنی وہ رانے بھی کھلی ہوئی ہیں جو سطر میں داخل ہے, وہ وہاں تک کھول, اتنا اوپر چڑھا لیا. نبی کے کہنے پر اتنا اوپر نہیں کر سکے کہ خالی ٹخنے کھول لو میرے محمدیوں, سر ٹخنے کھول لو تاکہ تم جہنم کے عذاب سے تو بچ جاؤ. اور انگریز کو دیکھ کے یہاں تک چڑھا لیا لباس, یہ ہے نہیں بےغیرتی. کیا اللہ کی رحمت اترے گی اس پر؟ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, بس دو چیزیں ہمیں کرنی ہیں, اور اس میں سے بھی ایک چیز حاصل ہے ہمیں, ایمان ہم کو حاصل ہے الحمدللہ, ایمان والے ہیں, تقوی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین اور آسمان سے ہم کھول دیں گے, برکات کھول دیں گے, برکت نہیں برکات. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے, لہذا اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللہ تعالیٰ اس قوم کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت اللہ خود نہیں بدلتے جب تک وہ خود نہ تبدیل ہو جائیں، وہ خود جب گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ بھی اپنا وعدہ ہٹا دیتے ہیں. بنی اسرائیل پہ انعامات ہوئے، جب وہ فرما برداری پر آ گئے تو انعامات نازل ہوئے، لیکن ساتھ میں دو تین الفاظ اور فرما دیے اللہ نے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، بس یہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہی الفاظ ہیں. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب قریب ہے تمہارا رب تمہیں، امید ہے تمہارا رب تم پر رحمتیں برسا دے گا، اس لیے کہ تم اطاعت پر آ گئے ہو. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے نافرمانی کی طرف تو ہم بھی لوٹیں گے عذاب کی طرف. تم کیا سمجھتے ہو؟ بس یہ الفاظ بڑھا دیے، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے اسی پہلے والی حالت پر. ایسا نہیں ہوگا کہ تم کرتے چلے جاؤ نافرمانیاں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، تمہارے حالات درست رہے، تمہارے دلوں میں اطمینان رہے، تمہاری بستیوں میں قتل و غارت گری نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جب کوئی قوم اپنی حالت بدلنے پر آ جائے اور وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے لگے تو پھر یہی ہوگا. اسی کو فرمایا اہل مکہ پر اپنے انعامات گنوا کر فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس رب البیت کی، کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کریں. وہ اب تو آ جائیں اس کی عبادت پر، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا اس اللہ نے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اور یہ خوف میں تھے تو امن بخشا، ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، اللہ نے امن بخشا ان کو، قحط سالی سے یہ مر جاتے تھے، اللہ نے ان کو کھلایا اپنی رحمت سے. اور اگر یہ نہیں کیا تو اس دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یہاں پر بھی یہی دو لفظ ہیں، بھوک اور خوف، بھوک اور خوف. آپ اس کو مہنگائی کہہ لیجئے، مہنگائی بھی بھوک کی ایک صورت ہے. بہت بڑی تعداد اس وقت دو وقت کا کھانا کھا رہی ہے، ہم جانتے ہیں دو وقت کا کھانا بھی صحیح طرح نصیب نہیں ہوتا اس مہنگائی کی وجہ سے، تو یہ بھوک کی صورت ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی آدمی باہر نکلے گھر سے کسی کام سے اپنے مشغلے کے لیے، شام کو اگر صحیح سلامت واپس آ جائے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، نہ تمہارا موبائل چھینا گیا، نہ تم جان سے مارے گئے، کوئی گولی آ کے لگ جاتی تمہیں. یہ حالات ہیں اس وقت، تو خوف بھی ہے اور بھوک کا عذاب بھی ہے. یہ کب آتا ہے؟ جب اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی ہو، ناشکری کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بہت امن والی بستی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کے پاس رزق پہنچ رہا تھا، کھچ کھچ کے رزق پہنچ رہا تھا، بڑے فراوانی کے حالات تھے. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. کون سی ایسی نعمت ہے جس کی ہم شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی نعمت ہے؟ آپ لباس سے لے کر کھانا اور یہ اور تمام استعمال کی چیزیں، کون سی ایسی نعمت ہے؟ بجلی اور پانی، کتنا ہم ان چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ وہ تعویذ کے لیے دودھ کی ضرورت پڑی تو وہ بنایا، تھوڑا سا دودھ چاہیے تھا وہ لیا، اور حضرت نے پھر واپس کر دیا اس کو. پھر خیال آیا، حضرت کے ہاں تو بڑی باریک بھی نہیں تھی، فرمایا وہ کیا ہوا بھائی، دودھ کا کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ پھینک دیا. فرمایا کیوں پھینک کیوں دیا تم نے؟ یہ طوطا موجود ہے، اس کو پلا دیتے، یہاں اس کے پاس ڈال دیتے، اس کے آگے رکھ دیتے، پھینکا کیوں، ضائع کیوں کیا اس کو؟ یہ وہ لوگ ہیں اہل نظر جو سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت کو ضائع کرنے پر کیا وبال آ سکتا. پھر فرمایا، ضابطہ بیان فرمایا، بڑے کام کا ضابطہ، کہ سن لو اس بات کو، انسان اللہ کی جن نعمتوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اس نعمت کی تھوڑی سی مقدار کی قدر کرنا بھی اس پر واجب ہے، واجب، اگر نہیں کرے گا کر کے واجب کا مرتکب ہے۔ اب اس ضابطے سے آپ دیکھ لیجئے، اسی ضابطے کے تحت جو حکیم الامت نے بیان فرمایا کہ انسان اللہ کی جن نعمتوں سے بہت زیادہ فائدے اٹھاتا ہے ان نعمتوں کی ذرا سی مقدار کی قدر کرنا بھی اس پر واجب ہے، تو ہم دیکھ لیں کتنا ہم واجب کا ترک کر رہے ہیں۔ یہی کفران نعمت ہے جس پر عذاب آتا ہے۔ فاذاق اللہ لباس الجوع، کہاں پہلے فرمایا اس کے یہ حالات تھے، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، اطمینان تھا، امن تھا، اب کیا ہوا؟ اطمینان اور امن کی جگہ خوف آ گیا اور بھوک کا عذاب آ گیا۔ وہ جو رزق چاروں طرف سے کھچ کھچ کے آ رہا تھا، اب ختم، اب بھوک کا عذاب آ گیا۔ یہ کفران نعمت پر ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے اپنی تفسیر میں۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اس کی دو علامتیں ہیں۔ کس قوم کو اللہ باقی رکھنا چاہتے ہیں، کس قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، دونوں کی علامتیں بیان فرمائیں۔ جس قوم کو اللہ باقی رکھنا چاہتے ہیں اس قوم کو اللہ اعتدال اور پاک دامنی یعنی عفت نصیب فرماتے ہیں۔ نہ ہمارے اندر اعتدال ہے اور نہ ہمارے، یہ اس موبائل نے اور انٹرنیٹ نے تو کوئی پاک دامن رہا ہی نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو کیا حالت ہے؟ کوئی پاک دامن نہ، ہمارا دامن پاک ہے نہ ہاتھ صاف ہیں، کرپشن میں مبتلا ہے۔ وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں گے تو ہمارا چولہا کیسے جلے گا، یہ الفاظ لوگوں کی زبان پہ ہوتے ہیں۔ ذرا پوچھئے مفتی حضرات سے جا کے، کفری الفاظ ہیں۔ مگر یہ ہم بولتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس قوم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اس میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، دین پہ چلنے میں بھی اعتدال ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی بے اعتدالی سے بس خالی جوش کے ساتھ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان، خالی جوش بس، اس میں حدود کا کوئی خیال نہیں، شریعت کی باریک باریک چیزوں کا خیال نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، بس ایک جوش ہے اس میں چل رہے، جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان، خالی دھن ہو، دھیان نہ ہو، یہ بھی بیکار ہے۔ تو فرمایا اعتدال نہ ہونا بربادی کی علامت ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ عفت اور پاک دامنی اللہ نصیب فرماتے ہیں اس قوم کو جس کو باقی رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اس کی ضد بے حیائی ہے جو پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ تو بے حیائی جب ہو، عفت اور پاک دامن کہاں رہے گا آدمی، عفیف اور پاک دامن کہاں رہا جو اس بے حیائی میں مبتلا ہو گیا۔ اور فرمایا جس قوم کو اللہ برباد کرنا چاہتے ہیں اس میں خیانت ڈال دیتے ہیں، خیانت، اور خیانت کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ خیانت کا لفظ آنکھوں کے بارے میں نازل فرمانا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں، لہذا ان کو ان کے مالک کی امانت کو اس کے مالک کی مرضی سے استعمال کرنا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہ تو ہمارے پاس ودیعت ہے، اس کا حکم ودیعت کا ہے، ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے، ملکیت کا نہیں ہے، لہذا جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق یہ ہاتھ چلیں گے، اس کی مرضی کے مطابق اگر یہ آنکھیں استعمال ہوں گی تو ہم امن سے رہیں گے، یہ پیر وہاں چلنے چاہیے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں نہیں اٹھنے چاہیے جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو جس قوم کو برباد کرنا ہو اس میں خیانت ڈال دی جاتی ہے، اور یہ خیانت کا جو لفظ ہے، تمام کھانے میں خیانت، کپڑوں میں خیانت، کاروبار میں خیانت، ہر معاشرے میں خیانت کا یہ جو پورا اپنے آب و تاب کے ساتھ، پوری پوری کمال درجے کے ساتھ یہ خیانت پائی جا رہی ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ معاشرے کا ایک فرد، وہ اکائی ایک فرد ہوتا ہے، آپ اس سے چلیں اور معاشرے کے آگے تک چلے جائیں، پورے معاشرے کو دیکھ لیں، خیانت ہی خیانت نظر آئے گی. زبان صحیح استعمال نہیں ہو رہی تو یہ زبان کی خیانت ہے، آنکھیں صحیح نہ استعمال ہونا آنکھوں کی خیانت ہے، کان صحیح استعمال نہ ہونا کانوں کی خیانت ہے، ہاتھوں کا صحیح استعمال نہ ہو رہا ہاتھوں کی خیانت ہے. چشم گوید کردہ ہم غمزہ حرام، لب بگوید من چونی بوسیدہ ہم، دست گوید من چونی دزدیدہ ہم. اسی لیے تو یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن یہ آزا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وقالوا لجلودہم. آزا بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم تو ہمارے جسم کے حصے ہو، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ارے تم ہمارا جسم کا حصہ ہو کر ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو. وہ آدمی جہنمی اور وہ مجرمین لوگ اپنے اعضا سے بولیں گے قیامت کے دن، تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ زبان یہ ہاتھ بول رہے ہوں گے اسی سے، اسی آدمی سے جس کے وہ ہاتھ زبان وغیرہ اعضا ہوں گے. وہ کہیں گے آج اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دے دی، ہمیں بھی دیے، کیا کریں، ہم تو بولیں گے جو تم نے کیا ہے ہم سے. تو یہاں سے چلیے آگے، چلیے کاروبار کی طرف چلیے اور آگے معاشرے کی طرف چلتے چلے جائیے، کہیں پہ بھی چلتے چلے جائیے، آپ کو یہ خیانت کا جو کمال درجے کے ساتھ نظر آئے گی. تو اس لیے فرمایا جس قوم کو برباد کرنا ہو اس میں خیانت ڈال دی جاتی ہے، یہ کمال درجے میں موجود ہے ہمارے اندر. پھر فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس قوم کے جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، بڑے جن کو سمجھا جاتا ہے اہل حکومت یا مالدار، ناز و نعمت والے، یہ سب اس میں داخل ہیں، تو ہم ان کو حکم دیتے ہیں، ان کو مبتلا کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ گناہوں میں مبتلا ہو، شراب نوشی، گانا سننا، موسیقی، مختلف قسم کے گناہوں میں قوم کے جو بڑے، جو جس کو اشرافیہ کہا جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو مالدار طبقہ یا حکومت والا طبقہ، صنعتکار، تاجر، بڑے، یہ جو بڑے طبقات شمار ہوتے ہیں کسی قوم کے، ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور اللہ فرمانے ہم کرتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، پھر وہ اس بستی میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور فسق و فجور کو عام بھی کرتے ہیں، خود بھی مبتلا ہوتے ہیں اس کو عام بھی کرتے ہیں، سود ہے، فحاشی ہے اور دیگر گناہ ان کو عام کرتے ہیں، خود بھی مبتلا ہے عام بھی کر رہے ہیں اس کو. یہ ان اس قوم کے بڑوں کا جس کا یہ حال ہو جائے، ففسقوا فیہا فحق علیہا القول، پھر ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، ولکل امت اجل فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایک مدت ہوتی ہے جب اللہ دیکھتے رہتے ہیں کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے، تو پھر ایک لمحہ اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اور اللہ کا عذاب آ جائے، وما لہم من دونی من وال، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کسی مدد کرنے والے کی مدد، یہاں تک کہ دعائیں کرنے والوں کی دعائیں بھی کام نہیں آتی، پھر نہیں آتی کام. یہ یاد رکھیے گا، ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب اتر جائے، توبہ کا وقت اس سے پہلے پہلے تک ہے. دنیا میں بھی یہی ضابطہ ہے، اگر دنیا میں اللہ کے عذاب سے پہلے توبہ کر لی جائے تب تو ٹھیک ہے، عذاب کے اترنے کے بعد توبہ کی جائے وہ توبہ کارگر نہیں ہے. تو قوم کے بڑے طبقے کے لوگوں کو فسق و فجور میں مبتلا کیا جاتا ہے، پس وہ فسق و فجور کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں فسق و فجور کو، فحق علیہ القول، پھر ان پر ہماری حجت پوری ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس کو ایسا ہلاک کرتے ہیں کہ نام و نشان مٹا دیتے ہیں، برباد، ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ یہ دیکھ لیجئے، اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، بھائی کیوں ہم تفصیل بتائیں، آپ خود سوچئے.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.
کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دیں، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دیں، او یلبسکم شیعا یا تم کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیں، ویذیق بعضکم بأس بعض پھر اللہ چکھوائیں گے مزہ ایک ٹکڑے سے ایک جماعت سے دوسری جماعت کو، پھر وہ دوسری جماعت کارروائی کرے گی، پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، بس یہ ہوتا رہتا ہے. اللہ فرما رہے ہم کروائیں گے، ویذیق عذاب یذیق اضافتن ہم چکھوائیں گے، ہم مزہ چکھوائیں گے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو. بھائی یہ خود نہیں ہوتا، اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، میں اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں. اس اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. بلائیں تیر اور فلک کماں ہے. حضرت مولانا شاہ راولپ صاحب ایک دفعہ رو پڑے یہ پڑھتے ہوئے خواجہ صاحب کے اشعار کو. بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے. اللہ تعالی اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے. تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دیں، پتھر برس رہے ہیں، بارش ایسی برسی کہ سیلاب آ گیا، فصلیں اجڑ گئیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یا نیچے سے عذاب، او من تحت ارجلکم نیچے سے عذاب آیا، زلزلہ آ گیا، پوری کی پوری بستیاں دھس جاتی ہیں. عبرت والے عبرت پکڑنے والے عبرت نہیں پکڑتے، دیکھنے والے عبرت نہیں پکڑتے، عبرت والے تو پکڑ لیتے ہیں عبرت. فاعتبروا یا اولی الابصار، جن کے پاس اللہ نے عبرت حاصل کرنے کی نعمت جن کو دی ہے وہ پکڑ بھی لیتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں اوپر سے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اوپر والا غلط مسلط ہو جائے، گھر کا سربراہ یہاں سے چلیے آگے تک گھر کا سربراہ غلط ہو، اس میں تقویٰ ہو ہی نہیں، وہ بچوں کو لا کے ٹی وی رکھ دیا، نیٹ کا انتظام کر دیا، اب تو ڈش وغیرہ سب پیچھے چلے گئے، وی سی آر کو تو اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، بس وہ نیٹ کا انتظام کر دیا، چلو جو چاہو کرو. تو یہ اوپر والا غلط ہے، یہ مسلط ہے غلط، باپ غلط ہے، اس نے لا کے یہ فحاشی کے آلات گھر میں رکھ دی. تو یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، یہ ان کو اور حضور نے دعا دی تھی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب، آہ اللہ ان کو علم کتاب کا علم دیجئے قرآن کا اور دین میں تفقہ نصیب فرمائیے. وہ فرما رہے ہیں رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اوپر سے عذاب کی یہ صورت خالی یہ صورت نہیں ہے کہ بارش برس جائے سیلاب آ گیا، فرمایا اوپر والے غلط ہوں، اوپر والا ہر جگہ پہ اوپر والا غلط ہو، کوئی دفتر ہے اس میں اوپر والا جو وہاں کا بڑا ہے وہ غلط ہو، ایسے آگے چلتے چلے جائیے قوم کا بڑا ہو وہ غلط ہو، بس یہ سب عذاب کی صورتیں، یہ اوپر سے عذاب کی صورت ہے. اور نیچے سے عذاب کی صورت یہ ہے کہ فرمایا ایک نیچے سے عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ ماتحت غلط ہوں، کسی افسر کے ماتحت غلط ہوں، یہاں تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، وہ دونوں ہی غلط ہوتے ہیں، وہ ماتحت بھی کہتے ہیں ہم بھی تو اس سے پیچھے نہیں ہیں، جس لائن پر تم چل رہے ہو ہم بھی پیچھے نہیں ہیں تم سے، تم اگر اوپر کی کار حاصل کر رہے ہو تو ہم کیوں پیچھے رہے تم سے. تو نیچے والے غلط ہوں یا باپ کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے، بیوی نافرمان ہو جائے، یا اور اس طرح نیچے کے جو ماتحت ہیں بڑوں کے جو نیچے ماتحت ہوتے ہیں وہ غلط ہوں، یہ بھی نیچے سے عذاب کی صورت، وہ پریشان کر رہے ہیں بڑوں کو، یا بڑے اوپر سے غلط ہیں وہ نیچے والوں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ سب عذاب کی صورتیں ہیں اور اسی آیت کی تفسیر میں داخل ہیں. کیا یہ اس وقت موجود نہیں، یہ علامات نہیں پائی جا رہی؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. پہلے اللہ قریب کے ان کی جو جس علاقے کو تنبیہ کرنی ہو، بھائی دیکھیں بچوں بھائی بیٹھ جائیں، دیکھیں شور نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، قریب کے لوگوں کو وہاں قریب کے علاقوں میں کچھ ایسے حوادث رونما ہوتے ہیں کہ شاید یہ عقل پکڑ لیں، او تحل قریبا من دارہم، ان کے گھروں سے ان کی بستیوں ان کے شہروں سے قریب کے شہروں میں واقع ہوتے ہیں،
اگر عذاب یہ سبق حاصل نہ کریں پھر بڑھتا ہوا ان کے شہر تک بھی آئے گا، وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ضابطہ ہے کہ وقوع کم ہوتا ہے، اس وقوع سے اگر سبق نہ حاصل کیا جائے تو اس سبق حاصل نہ کرنے کی صورت میں جو امکان وہ زیادہ کا ہوتا ہے، یہ بھی ضابطہ ہے. کوئی واقعہ رونما ہوا، اگر ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست نہیں کیا تو امکان اس سے بڑے حادثے کا ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وقوع کم ہوتا ہے، اور اس وقوع سے یعنی واقع ہونے والی چیز سے سبق حاصل نہ کرنے کی صورت میں امکان اس سے زیادہ کا ہوتا ہے، اس سے بڑے واقعے کا ہوتا ہے. تو اب رہ کیا گیا بھائی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کن حالات میں ہم مبتلا ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ تعالیٰ اس لیے ان حالات کو بھیجتے ہیں تاکہ ہم تضرع کریں، تضرع عاجزی ان کے ساری گریہ و زاری کریں، آہ و زاری کریں، اشک باری کریں، فدا کاری کریں. اس لیے اللہ ان حالات کو بھیجتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب، یہ دنیا کا عذاب میں بڑے، دنیا میں بڑے عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کر لیں، رجوع کر لیں، ہماری طرف آ جائیں، ہماری طرف آ جائیں. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خشکی اور تری میں جو فساد، خرابی پیدا ہوتی ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. فبیما کسبت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. فرمایا اکثر کو تو معاف کر دیتے ہیں، اور لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، ہماری طرف لوٹائیں، اس لیے عذاب کو بھیجا جاتا ہے. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، یہ چھوٹے عذاب کی بات کر رہا ہوں. بڑے عذاب کے وقت تو رجوع کا موقع ہی نہیں رہتا. ما آمنت قریتن، حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے جب عذاب کی علامات کو دیکھا، انہوں نے وہ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ سے آہوزاری شروع کی. علامات دیکھ لی تھی، حضرت یونس علیہ السلام پہلے ہی جا چکے تھے. فنفعها ایمانها الا قوم یونس. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی، جب انہوں نے عذاب کی علامات سے سبق سیکھا اور بس انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سے بھی یہی فرما رہے ہیں، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اجتماعی توبہ کرو. اجتماعی توبہ سے کیا مراد ہے؟ سب اپنی اپنی جگہ توبہ کریں، کروائیں، توبہ کریں، کروائیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم کسی قوم کو عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ان کے پاس ہم کوئی قاصد نہ بھیج دیں. یہ رسول سے یہاں مراد، مفسرین فرماتے ہیں رسول بھی مراد ہے، جو عام اصطلاحی رسول ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے، اور رسول سے مراد یہاں عام ہے، کوئی قاصد بھی آ جائے تو یہ حجتیں پوری نہیں ہو رہی. میں تو عرض کرتا ہوں، یہ جو تبلیغ کی محنت اور دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور یہی بات کی جاتی ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے اور اللہ کے احکامات کو ہم پورا کر لیں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے، ورنہ ناکامی ہے. اس سے بچنے کے لیے مسجد میں بات ہو رہی ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے اس طرح کا. یاد رکھیں، یہ رسول آ گیا آپ کے دروازے تک، کھٹکھٹا دیا اس نے، یہ قاصد آ گیا آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، پیغام پہنچا کر وہ چلا گیا، بس. اب اگر رجوع نہیں کیا آپ کے عذاب پکا ہو گیا. آپ کا دروازہ اگر کھٹکھٹایا جا چکا ہے، حجت پوری ہو گئی. اور بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی بڑے شہر میں کوئی قاصد آ گیا، بڑے شہر میں، گاؤں تک کا حکم یہی ہے، جیسے شہر میں چاند نظر آ گیا تو گاؤں کا بھی یہی حکم ہے، گاؤں شہر کے تابع ہیں، لہذا بس ایک بڑے شہر میں کوئی ڈرانے والا آ گیا اتنا بھی کافی ہے، یہ بھی اللہ کی حجت پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ چلے جائے کہ اب تو دروازے کٹکھٹا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ حجت بھی پوری ہو چکی۔ اب اگر کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تو بس یہ تو بربادی ہے، تباہی ہے، پھر یہ چاروں طرف تو ہو رہا ہے، ایک وقت پھر آئے گا ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ وہ عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ عقل کے ناخن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیان فرمانے کے دوران یہ فرمایا، یا ایھا الناس کان فی الارض امانانی من عذاب اللہ تعالی، اے لوگو زمین میں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صرف دو چیزیں تھیں، فرفع احدہما، ان میں سے بھی ایک چیز کو اٹھا لیا گیا ہے، فدونکم الاخر، بس خدا کے واسطے دوسری چیز جو ابھی باقی ہے اس کو تو مضبوط پکڑو، اس کو تو لازم پکڑو۔ اما المرفوع، جس چیز کو اٹھا لیا گیا وہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی تھی اور اٹھا لی گئی، فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، آپ اس دنیا میں اب نہیں ہیں۔ واما الباقی فالاستغفار، اور جو باقی جو ایک چیز رہ گئی عذاب سے نجات دینے والی وہ استغفار ہے، استغفار استغفار۔ ثم تلا هذه الآية، پھر اپنے کلام کی تائید میں یہ آیت پڑھی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان آپ کی امت کے لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے تو اہل مکہ مشرکین مکہ بھی محفوظ تھے عذاب سے، ننگے برہنہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، لیکن ایک کلمہ کہتے تھے، غفرانک غفرانک، اے اللہ استغفار، یہ بھی استغفار کی ایک قسم ہے، استغفار کا ہی صیغہ ہے غفرانک، یہ وہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں مرقات میں، اذا کان الاستغفار یفید الکفار فکیف لا ینفع المؤمنین الابرار، جب یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ کفار کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو ایمان والوں کو، ابرار نیک لوگوں کو کیوں نہیں فائدہ پہنچائے گا؟ تو بس استغفار کریں کروائیں، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کروائیں، اور تقوی کا راستہ متعین ہے، یہ نہیں ہم اپنے طور پہ تقوی حاصل کر لیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، نمک کی، کوئلے کی، ہیرے کی کان ہوتی ہے ہر چیز کی جس سے وہ نکالی جاتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، وہ تقوی کی جو کانیں ہیں وہ اہل اللہ کے دل ہیں۔ کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو جائیے، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں خالی ہمارے ہی سلسلے سے آپ جڑیے، بھائی جہاں مناسبت ہو، اہل حق ہو، اہل باطل نہ ہو، دکاندار نہ ہو، جائیے اور مناسبت تلاش کیجئے، ہو جاتی ہے مناسبت، لیکن بہرحال تقوی سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سبق لینے کی اللہ تعالی آنکھیں نصیب فرمائے سبق لینے والی۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، جن کی آج یہ جو کتابیں ہیں فضائل اعمال فضائل صدقات، اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جائیے، وہاں یہ کتابیں آپ کو ملیں گی، اور ان کی تعلیم ہو رہی ہے یا پڑھی جاتی ہیں، ایک کروڑوں لوگوں کو ان سے نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ نمازی بنے، حافظ بنے، عالم بنے، تہجد گزار بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بجلی چلی جاتی ہے، بجلی، تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ہیں عبرت والی آنکھیں، فرمایا بجلی کے جانے پر مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ عبرت پکڑنے والے تو اتنی اتنی چیزوں سے جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور نہ جانے ہم کن کن چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں لائٹ گئی تو حکومت کے اوپر آ جاتے ہیں، ادارے کے اوپر آ جاتے ہیں، بجلی کے اداروں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں، جو کام کی طرف ہے وہ شیطان ادھر سے ہٹاتا ہے، ادھر ڈال دیتا ہے۔ تو کام کی بات یہ ہے، مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لائٹ بجلی چلی جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ جیسے بجلی چلی جائے تو پنکھا موجود ہے، ہوا نہیں دے رہا، ٹیوب لائٹ موجود ہے روشنی نہیں دے رہی، بلب موجود ہے جل نہیں رہا، مشینیں موجود ہیں کام نہیں کر سکتی، اسی طرح ہاتھ موجود ہے روح نکل گئی اب پکڑ نہیں سکتا کام نہیں کر سکتا، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں سکتی، دل موجود ہے دھڑک نہیں رہا، معدہ موجود ہے کام نہیں کر رہا، ٹانگیں موجود ہیں چل نہیں رہی، ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں رہا اس کا. تو فرمایا لائٹ جانے پر مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. وہ تو لائٹ جانے پر بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے تھے، یہ لوگ لائٹ جانے پر بھی اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتے تھے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتے تھے، نہ جانے کتنے درجات طے کر لیتے ہوں گے. اب ہمارا کیا حال ہے یہ سوچیں. تو بھائی یہ کام حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ جب امت ضروریات میں نہیں لگے گی تو فضولیات میں لگے گی، جب امت ضروریات میں نہیں لگے گی تو فضولیات میں لگے گی، اور یہی ہو رہا ہے، فضولیات میں ہم وہ مبتلا ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کام کی چیزوں میں لگنے کی، کارآمد چیزوں میں لگنے کی، نفع بخش چیزوں میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے، اور اپنے چاروں طرف پیش آمدہ واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.